بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کی اس نشست میں حالات حاضرہ پر بات کرتے ہیں. مصر میں جو آج کل ہو رہا ہے کسی سے مخفی نہیں، تقریباً ہر آدھے گھنٹے میں ایک نئی بریکنگ نیوز آتی ہے اور عجیب خبر آ جاتی ہے، نئی خبر آ جاتی ہے کہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اب تو لوٹ مار بھی شروع ہو چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں. کل یہی لوگ جو نکلنے والے تھے سب سے آگے تھے، اب یہی لوگ ابھی آخری خبر جو آئی ہے کہ وہ اب پریشان ہیں اور وہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش وہ امن واپس آ جائے. اگرچہ ابھی کتنے دن گزرے ہیں، تین چار دن، دو دن گزرے ہیں تقریبا، لیکن دیکھیں سبحان اللہ، امن و امان ایک عظیم نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت سے وہ غافل ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. جو اس نعمت کی قدر جانتے ہیں وہ اس سے بہترین طریقے سے واقف ہیں، اور جن لوگوں نے اس نعمت کو کھویا ہے وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، وہ تو خود ہی بیان کر سکتے ہیں. لیکن جس سے میں ملا ہوں یا جس کی خبر مجھے ملی ہے، وہ کسی خیر حال میں واللہ نہیں ہے. وہ روتے ہیں کہ کاش وہ ظالم حکمران بھی ہوتا جس کے ظلم ایک خاص طبقے کے لیے تھا، اس کا ظلم محصور اور محدود تھا کسی جگہ پہ، لیکن اب جو ظلم ہے وہ عام ہو چکا، منتشر ہو چکا ہے. اب اس نے سبز اور نہ تری کو چھوڑا ہے اور نہ خشکی کو چھوڑا ہے، نہ کسی سبزے کو چھوڑا ہے اور نہ کسی دوسری جگہ کو چھوڑا، سب برابر کر دیا ہے. اس کی لپیٹ میں چھوٹا بڑا، مرد عورت، بوڑھا جوان، سب شامل ہو گئے ہیں. ہمارے علماء ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ فتنوں کے زمانے ہیں، فتنوں سے بچ کے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور ان فتنوں میں سے جو آج کل کے دور میں جو ایک بڑا معروف و مشہور فتنہ ہے، وہ ہے حکمران وقت کے خلاف کارروائی کرنا اور بغاوت کرنا، نکلنا، خروج کرنا. اس کے متعلق ہمارے علماء ہمیشہ یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ خوارج کا راستہ ہے، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے، یہ بد امنی انتشار کا راستہ ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسے لوگوں کی بات نہ سنو، ایسے لوگوں کی بات، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، بلکہ تمہارے اوپر فرض ہے، جس کو علم ہو چکا ہو کہ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، کہ ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں. مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کسی اور ملک میں جو ہو رہا ہے، جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں، پھر بعض غلط فہمیاں ہیں میں ان کا بھی اظہار کروں گا. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور علماء کے اقوال بیان کرتا ہوں کہ حکمران وقت پر کب خروج کیا جاتا ہے، کب بغاوت کی جاتی ہے اور کب نہیں کیا جاتا. شریعت میں سارے دلائل موجود ہیں. یہ شریعت جو ہے یہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، کامل ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم کسی اور کی طرف جائیں، کسی دانشور سے جا کے پوچھیں کہ آج کے حالات میں ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری خبر دی ہے سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ حالات کیسے ہوں گے، تمہیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، ظاہر میں قرآن تو آئیں گے, یہ اللہ تعالیٰ خبر دی ہے, پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے فتنوں کے زمانے ہوں گے اور ظالم حکمران آئیں گے, لیکن ان ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے, ہم کیا کریں؟ ظالم تو ظلم کیا اور کر بھی رہا ہے, ہم اس دنیا سے مظلوم جانا چاہتے ہیں, ہم بھی ظالم جانا چاہتے ہیں, بعضوں کا دو آپشن ہوتے, تیسرا ہوتے نہیں آپ کے سامنے, تو آپ بھی ظالم حکمران کی طرف ظلم کر کے جائیں تو پھر دونوں برابر ٹھہرے؟ اگر دوسرا راستہ آپ کے سامنے نہیں, یا ظالم یا مظلوم, تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ یہاں تک ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ دو مسلمان جو تلوار اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, ایک نے تو قتل کر دیا ہے اور وہ جہنم میں, تو مقتول جہنم میں کیوں ہے؟ عجب بات ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہ قتل کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا, اب قاتل مقتول دونوں گنہگار ہیں, یعنی مقتول جو ہے اس کے یہ سزا اس کو اس لیے ملی ہے کہ اس نے بھی تلوار اٹھائی ہے, وہ بھی شریک ہوئے فتنے میں, سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حکمران وقت پر کب خروج کیا جاتا ہے, اس کے خلاف کب کاروائی کی جاتی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معروف حدیث ہے متفق علیہ, سیدنا عباس بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا, ہم نے بیعت کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور جو بیعت ہم سے لی گئی ہے وہ سمع اور طاعہ, اچھے حالات میں برے حالات میں, تنگی کے حالات میں یا کشادگی کے حالات میں, اور ایسی حالت میں بھی اگر دوسروں کو ہم پر اظہار کیا جائے, ہمارا حق دوسروں کو دیا جائے, تب بھی ہمیں بیعت کی ہے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ, اور جو امر ہے حکمرانی کا خلافت کا ہم اس میں منازع نہ ہوں, اس میں جھگڑا نہ کریں ان کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت دی ہے. اقتدار اپنی مرضی سے نہیں آتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ, اس حدیث میں آپ سے فرماتے ہیں, الا اب ذرا غور کریں, الا ان تروا کفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان, الا یہ کہ تم ترو دیکھو, سنو نہیں دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, کفرا کفر دیکھو, اگر کفر نہیں ہے تو نہیں, پہلے دیکھنا آنکھوں سے پھر کفر ہو. تیسری بات بواحن, کفر ایسا ہو جس میں شک و شبہ نہ ہو, بواحن واضح کفر ہو کہ حکمران نے کفر کا ارتکاب کیا ہو, کفر بواح. عندکم تمہارے پاس, عندکم من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے برہان دلیل ہو, واضح دلیل ہو, اور برہان تمہارے پاس ہو اور وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے, کسی عالم کا قول نہیں چلے گا, کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چلے گا, عندکم تمہارے پاس ہو, من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے برہان ہو, واضح دلیل ہو, اتنی واضح ہو کہ عالم سے پہلے جاہل جان لے اور بڑے سے پہلے بچہ جان لے. اور کفر بھی بواح ہو, بواح اسے کہتے ہیں جو بالکل ظاہر ہو, چھپا ہوا نہ ہو. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 7055 اور 7056, اور مسلم 4748 4748. اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ حکمران کے خلاف نکلنے کے لیے چار قیدے ہیں, یعنی چار شرطیں ہیں. نمبر ایک, دیکھنا, سنو سنے پہ بات نہیں چلے گی کبھی, اور بات کرنے والے بہت لوگ ہیں, فتنہ پھیلانے والے بہت لوگ ہیں, اور خبر ہوتی کیا ہے کیا کہاں پہنچا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر خبر ایک انچ کی ہے تو اسے دو میٹر دس میٹر بنا کے بیان کرتے ہیں. تو اپنی آنکھوں سے دیکھو, سب سے پہلے پہلی شرط ہے. دوسری, کفر ہو, اگر کفر نہیں ہے تو پھر خروج کبھی نہ کرو, یاد رکھو, نزاع نہ کرو, جھگڑا نہ کرو ان کے ساتھ, یہ جھگڑے کی باتیں خروج کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلی شرط دیکھو, دوسری کفر دیکھو اور تیسری واضح کفر ہو, اور چوتھی عندکم اللہ فی برہان, کہ تمہارے پاس دلیل ہو کہ یہ عمل جو کیا ہے کفر یا عمل ہے, یا قول جو کہا ہے کفر یا قول ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے حکمران نے کیا ہے کفر, اس کفر کی تمہارے پاس دلیل بھی ہو اور دلیل واضح ہو, متشابہ آیت متشابہ نص سے بات نہیں چلے گی, کفر کی واضح دلیل ہو. یہ چار شرطیں ہیں, اور ان چار شرطوں کے بعد اگر بات واضح ہو جائے کہ حکمران کافر ہو چکا ہے, ہم نے دیکھا ہے پہلے شرط ہو گئی, دوسری شرط کفر دیکھا ہے, تیسری بواح دیکھا ہے, اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ کفر ہے, اب چار شرطیں اور باقی ہیں. اگر یہ چار بھی شرطیں موجود ہوں تب آپ کارروائی کر سکتے ہیں, ورنہ جائز نہیں ہے. تو ان چاروں میں سے پہلی شرط, اقامت الحجت علیہ, اب کفر تو ہمیں نظر آ گیا نا, اس پر حجت قائم کرو, اور حجت قائم کریں گے علماء, ہر داڑھی والے پگڑی والا عالم نہیں ہوتا, ہر مفتی عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں جو علماء امت ہیں علماء امت معروف ہیں. تو یہاں پہ یہ بات میں کر دوں آپ کو, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء جو بات کرتے ہیں جو میڈیا پہ آتے ہیں وہ عالم ہیں, جو بات کرتے ہیں وہ امت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیچھے پوری امتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, بات ایسی نہیں ہے. علماء دو قسم کے ہیں, ایک علماء ربانیین, یہ وہ لوگ ہیں جن کی داڑیاں جن کے سر سفید ہوئے ہیں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنے میں اور تعلیم دینے میں, وہ یہی جانتے ہیں, قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی پر زندگی بسر کی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ سر اور داڑھی کے بل سفید کرنے کا معنی کیا ہے, کہ وہ ایک دو سالوں میں عالم نہیں بنے, وہ اس علم کو اس راستے کو زندگی کے مقصد سمجھتے ہیں, ان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے, راسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی پہچان قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان کی پہچان ہے ہر بات میں. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں جن کو عالم سمجھا جاتا ہے وہ مفکرین اسلامیین ہیں, مفکر اسلامی داعیہ بھی کہا جاتا ہے اور بعضوں سے عالم بھی کہتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن علم حاصل کرنے میں دو سال چار سال پانچ سال کچھ عرصہ گزر ہو دس سال, یہ کوئی وقت نہیں ہے, اور ابتدائی تعلیم سے شریعت کے علم حاصل نہیں کرتے, بعد میں جا کے کرتے ہیں, اور ان کے قدم ثابت نہیں ہیں, راسخ نہیں ہیں, کیونکہ ان کے پاس بنیاد نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, امت ان کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ امت کے عالم نہیں ہوتے, میڈیا پہ ہر شخص آنے والا عالم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ان کی پہچان کہ اپنی باتوں میں قرآن و سنت کی بات بھی کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی بات بنیادی نہیں ہوتی, پہلی بات یہ. دوسری بات کہ تأویل سے کام لیتے ہیں, اگر بات بیان بھی کرتے ہیں تو تأویل بھی بیان کرتے ہیں ساتھ. ان دونوں میں سے کون حق پہ ہے اور کون نہیں, اس کا ایک ترازو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جو شخص قرآن سنت کی بات کرتا ہے صحابہ کرم السلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, وہ عالم ربانی ہے. اور جو شخص قرآن سنت کی بات کرتا ہے کسی عالم کی سمجھ کے مطابق یا اپنی سمجھ کے مطابق, تو وہ عالم ربانی نہیں ہے. اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس شخص سے غلطی کا امکان کم ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے صحابہ اور سلف کے اقوال سے. اور دونوں برابر رہے ہیں. اور یہ دوسرے جو ہیں یہ امت کی نمائندگی نہیں کرتے, یہ اپنی نمائندگی کرتے, یہ اپنے گروہ کی جس جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اس لیے دونوں میں مکس نہ کریں آپ, فرق ہے دونوں میں. اور آج افرت تفریق کا عالم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو عالم سمجھا گیا ہے, بعض لوگوں نے ایسے لوگوں کو عالم سمجھا ہے جو علم کے اہل ہی نہیں ہیں. ان میں سے بعض یا تو ماہر قانون ہیں, یا ان میں سے بعض ڈاکٹر ہیں, کوئی انجینئر ہیں, ان میں سے بعض کوئی معاشیات کا ماہر ہے. ان میں سے کتنی عالم ہیں جو کو عالم کہا جاتا ہے, جنہوں نے قرآن اور سنت کا علم اللہ کے گھر میں مسجد میں حاصل کیا ہو یا مدارس میں حاصل کیا ہو بچپن سے, اور اس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری, جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے پاس پی ایچ ڈی ہے, کس چیز میں ہے, قانون میں ہے یا میڈیسن میں ہے یا انجینئرنگ میں ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے یعنی شریعت کی وجہ سے پی ایچ ڈی کی ہے. لوگوں کو دھوکہ نہ دے. ہاں وہ شخص ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس نے بنیاد علم حاصل کیا ہے علماء سے اور ان کی درست میں شامل ہوا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ کے گھروں میں یا مدارس میں, اس نے علم حاصل کیا ہے اور بنیاد علم حاصل کیا ہے, عقیدہ کا علم ہے, اصول تفسیر کا علم ہے, اصول فقہ کا علم ہے, عربی گرامر کا علم ہے, دوسرے دیگر علوم جو ہیں جو بنیادی علوم ہیں, وہ حق پہ ہیں انشاءاللہ, وہ صحیح راستے پہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علماء کی باتیں بیان کرتے ہیں یا وہ منہج اپناتے ہیں جو سلف کا منہج تھا, اور ان کی باتوں میں بھی آپ سلف کے صالحین کی خوشبو آپ ضرور دیکھیں گے. اپنی باتوں کی ان کی باتوں سے ہمیشہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا ذکر خیر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اگر ان کی بات ٹکرا جائے کسی حدیث سے تو حدیث کی تعویل نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنے قول سے رجوع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور پیار کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آگے رکھتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو پہلی بات, پہلی شرط جو ہے, یعنی پانچویں شرط ٹوٹل میں سے سمجھ لیں آپ, چار شرطیں حدیث میں ہیں, پانچویں شرط یہ کہ حجت قائم کی, جو علماء وقت حجت قائم کرتے ہیں. دوسری شرط, اب حجت قائم ہو گئی ہے, آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اسے ہٹا سکیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا ما استطعتم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو استطاعت کے مطابق. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم, اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس میں سے جس پر تمہاری استطاعت ہے اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو, اپنا کو ہلاک نہ کرو. سبحان اللہ, دیکھیں یہ آسانی کا دین ہے, زندگی کا دین ہے, نور ہی نور ہے اس دین میں, عدل انصاف کا دین ہے, فطرت کا دین ہے. اگر میں تمہیں حکم دوں تو جس چیز پر تم قادر ہو استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو, اور اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ. منع میں رکنا ہے, اور جس چیز سے منع کیا گیا ہم اس ہر چیز سے رک سکتے ہیں. ذرا سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری سے, ڈکیتی سے, سود سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے رک سکتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے وہ اپاہج ہے, اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جو ہے رکن ہے, القیام مع القدرہ, لیکن قدرت کی شرط لگا دی گئی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے, اس کی طاقت اتنی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو القدرہ طاقت ہونا شرط ہے. اگر طاقت نہیں ہے, باقی پانچ شرطیں پوری ہو چکی ہیں, چھٹی شرط نہیں ہے, نہ نکلو, جائز نہیں ہے. تیسری شرط, یہ ٹوٹل میں سے چھٹی شرط ہوگی, نکلنے سے مفسدہ زیادہ نہ بڑھے, جو فساد ہے زیادہ برپا نہ ہو. دو چیزیں, ایک تو جو کافر حکمران ہے وہ فساد کر رہا ہے, اور دوسرا آپ کے نکلنے سے جو فساد ہوتا ہے آپ اسے, دونوں کو آپس آمنے سامنے رکھیں. اگر کافر کا فساد کم ہے اور تمہارے نکلنے سے جو فساد برپا ہوتا ہے وہ زیادہ ہے, تب نہ نکلیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکلنے کی وجہ کیا ہے کہ اپنے فساد کو ختم کرنا ہے, لیکن جب آپ کے نکلنے سے فساد دگنا ہو جاتا ہے تو پھر نکلنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ الشر لا یزال بشر مثلہ، کہ شر دوسرے شر سے زائل نہیں ہو سکتا کبھی. اب ایک شر کو ہٹانا چاہے اسے جو دوسرے شر آ جاتا تو فائدہ کیا ہے؟ اور پھر یاد رکھیں نکلنے میں خون ریزہ ہو، خون ریزی ہوتی ہے، قتل غارت ہوتی ہے، امن و امان کے خاتمہ ہوتے ہیں. یاد رکھیں عام بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ کسی کا مال چلا جاتا ہے، کسی کے گھر گر جاتا ہے، نہیں نہیں، اس میں خون ریزی ہوتی ہے، خون کی ندیاں بہنتی ہیں. یاد رکھیں عام بات نہیں ہے، قتل غارت ہوتی ہے، امن و امان کا خاتمہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، خوف اور ڈر کی حالت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے. تو پھر المفسدہ اور مصلحت دونوں دیکھا جائے، اگر مفسدہ زیادہ ہے مصلحت کم ہے تو رک جاؤ، اگر مصلحت زیادہ ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باطل معبودوں کو گالی نہ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ سچے معبود کو گالی دیں گے. اب باطل معبود کو برا بلا کہنا، گالی دینا مصلحت ہے کہ نہیں؟ مصلحت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا مفسدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گالی جو ہے اس کا مفسدہ ان باطل معبودوں کو گالی دینے سے زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اگر کسی عمل میں فساد زیادہ ہوتا ہے، مصلحت بھی ہے لیکن کم ہے، تو اس پہ عمل نہ کیا جائے. اگر یہ شرط بھی ہو، ساتویں شرط بھی آ گئے، اب آٹھویں آخری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دوسرا الٹرنیٹو حکمران ہو جو اس سے اچھا اور نیک اور صالح ہو. کیونکہ ایک کافر کو تو آپ نے ہٹایا، دوسرا کافر اس کی جگہ آ گیا تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس الٹرنیٹ ہو، اس پر اتفاق بھی ہو. اگر اتفاق نہیں ہے پھر قتل و غارت ہوگی کہ کس کو آپ اپنا حکمران بنائیں، تو قتل و غارت کہاں رکے گی؟ سومال کا حال دیکھیں آپ، سیاد بری ظالم حکمران تھا، چوراہے پہ لوگوں کو زندہ جلا دیتا تھا. سومال میں لوگ اٹھے، مظاہرات سٹرائکس کی، چار بڑے گروہ نکلے، چار پانچ چھ نہیں تھے، صرف چار تھے، اور سب ایک رنگ کے تھے، ایک زبان بولتے تھے، باہر سے کوئی بھی نہیں تھا. چار گروہ اٹھے اور اسلحے کا استعمال کیا، زبردستی جو ہے حکومت کو گرا دیا، حکومت گر گئی. اب حکمران کون بنے گا؟ چاروں میں سے پہلے نے کہا ہم بنیں گے، ہمارے گروہ بنے گا. کیوں بنے گا آپ کا گروہ بھائی؟ قربان تم سب نے دی ہے، سب برابر تھے. کہتے نہیں میرا پیسہ زیادہ لگا. دوسرے کا میرے بندے زیادہ قتل گئے. تیسرے کا اسلحہ میں لے کے آؤں. چوتھے نے کہا، اپنی اپنی ڈسکشن ہوتی رہی. آخر میں آپس میں خانہ جنگی ہو گئی چاروں گروہوں کی. اور غور کریں، اسلحہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ گھر گھر میں اسلحہ، بچے کے ہاتھ میں بھی اسلحہ. ایسا وقت، ایسے کالے دن سومال پہ آئے کہ آج تک امن و امان نہیں ہے. لوگ دوڑے باہر نکلے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی، لوٹ مار شروع ہو گئی، گھر میں داخل ہو جاتے تھے یہ ملیٹنٹس جو ہیں، اور لوگوں کے گھروں سے لڑکیاں زبردستی نکال لیتے، آنکھوں کے سامنے بہو بیٹے لے جاتے تھے زبردستی، مال دولت لوٹ جاتے تھے. اصل جو خریدے کہاں سے پیسہ آئے گا؟ اصل کے ڈیلر تو موجود ہیں، وہ تو پیسے چاہیے ان کو نا. اب ایسے امن و امان جب خراب ہوا ہے، وہ تو یہی چاہتے ہیں بھائی، دشمن کیا چاہتا ہے آپ سے؟ خانہ جنگی ہو اور کافر کا غلبہ ہو. اگر آپ واقعی اچھے دل والے ہیں اور اپنے قوم اور ملک اور دین کی کو خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اندرونی سٹرکچر کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ مجھے بتائیں، یہ کہا کہ حکمت عملی ہے کہ جو کام کافر نہ کر سکے وہ تم نے کر دکھایا. کافر کیا چاہتا ہے؟ وہ تو اب حکومت گرانا چاہتا ہے، بد امنی پھیلانا چاہتا ہے، دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ لوٹ مار کیا ہوتی، بد امنی کیا ہوتی، دہشت گردی کیا ہوتی، خوف وراز کیا ہوتا ہے. دیکھو وہ تو دشمن ہے ہمارے. یہودی چاہتے کیا ہم سے؟ نصارا چاہتے کیا ہم سے؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے ہم سے. لیکن وہ کام بعض مسلمانوں نے کر دکھایا جو ان کافروں نے کر دکھایا، وہ نہ کر سکتے. سبحان اللہ. تو آٹھویں شرط کیا ہے؟ پہلی شرط سے شروع کرتے ہیں، حکمران ہے کافر ہے، دیکھا ہے کفر، کفر دیکھا ہے، نمبر تین بواح ہے، نمبر چار ہمارے پاس دلیل بھی ہے، نمبر پانچ حجت بھی قائم ہو گئی ہے، نمبر چھ طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، نمبر سات مفسدہ بھی کم، مصلحت بہت زیادہ سامنے آ گئی ہے، نمبر آٹھ الٹرنیٹ موجود ہے، صالح حاکم اس پر اتفاق بھی ہے. نکلو جاؤ.
امامت کی شرط کے برابر
جی؟
امامت کی شرط کے برابر
کس چیز کی؟
امامت امام کے پیچھے ہونا چاہیے. اس میں شامل
کس میں؟
اس لاسٹ جو شرط آلٹرنیٹ لیڈر ہے.
جی اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے نا, کیونکہ جہاد کی شروط میں سے کہ شرط یہ ہے کہ آپ بس رائے ہو, امام ہو, جہاد کی شروط میں سے. اور یہاں پر اگر آپ نکلتے ہیں بغیر لیڈر کے, آپ کے پاس کوئی ہے بھی نہیں, آپ کو اس کو آلٹرنیٹ نہیں ہے. اب دیکھیں چار گروہ نکلے سومال میں, ہر کس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا. اگر وہ نکلنے سے پہلے سے ہی طے کر لیتے کہ فلان شخص ہے اور اسے بنائیں گے ہم, پھر تو کوئی بات تھی نا. لیکن یہ بھی جائز اس لیے تھا کہ نہ تو کفر تھا نہ بواح, باقی شرطیں تھیں نہیں. تو یہ آٹھ شرطیں ہیں, اگر یہ شرطیں موجود ہوں تب جائز, اگر نہیں ہے تو حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے کوئی بھی کاروائی کرنا اور کوئی بھی بد امنی پھیلانا. یاد رکھیں اس میں خیر کبھی بھی نہیں ہے. اور آخر خبر آج کی جو تازہ ترین ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب مصری جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم باہر گھروں سے نہ نکلتے اور ہم یہ برا دن نہ دیکھتے. ابھی تو دوسرا دن ہے میرے بھائی, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کو فتنوں کو عوام بھی دیکھتے ہیں علماء بھی دیکھتے ہیں, سب جانتے ہیں. سوری, جب فتنے آتے ہیں تو فتنوں کو صرف علماء پہچانتے ہیں, عوام غافل ہوتے ہیں. جب فتنے آ کے چلے جاتے ہیں پھر عوام کو پتہ بھی ہوتا ہے اور علماء کو پہلے سے پتہ تھا. تو علماء دور کے دیکھتے ہیں نصوص شرعیہ اور ان کا تجربہ ہوتا ہے علم میں, پوری ہسٹری تاریخ ان کے سامنے گزری ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے اس میں کیا کرنا ہے. اس لیے علماء راسخین فی علم, جو علماء ہیں ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامو اور جو آپ کو مشورہ دیں اور وہ دلیل کی بنیاد پہ ہوں, جیسے میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے. ابھی میں نے علماء کی باتیں نہیں بیان کی, وقت ختم ہو گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی حدیث کے متعلق علماء کے کیا اقوال ہیں, ہمارے علماء نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے, اس سے بات کریں گے انشاءاللہ, تاکہ یہ بات زیادہ مضبوط ہو. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم اپنی طرح سے بات کرتے ہیں. علماء نے سلف صالح اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے, ہمارے علماء نے جب شیخ بن باز نے, شیخ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی ہے تو کس بنیاد پہ فرمائی ہے؟ کہ اپنی مرضی سے وہ بات کرتے ہیں یا ان کے پیچھے بڑے علماء ہیں جن کی طرف وہ اپنی باتیں, جن کی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں اور جن کی طرف وہ سارے فتاوی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للعالمین صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.